یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ۔
اللهم صل على محمد وآل
محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أصدق الله عن شرك سواطأهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله العظيم التي أرضاه العالمين التي أرضاه محمد المجدى ودعنا بجارنا الزاكية
شب
رمضان وہ شب کی جو مصروف ہے
علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمیں کیا نظر آئے گا؟ اہل بیت اطہار
کبھی معافت طلب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی علم طلب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی تقویٰ طلب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی مادیات کا حسن بہت کم نظر آ رہا ہے ان کی دعاؤں میں. اگر حکومت کی طلب کی ہے تو کس لیے طلب کی ہے؟ مثلا یہی دعا افتتاح کہ جس میں ایک حکومت کا تذکرہ ہے، وہ حکومت میرا اور آپ کے آقا و مولا سید و سردار امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس دعا کے اندر امام فرمانے کی دعا افتتاح امام زمان سے ہی منسوب ہے. اس دعا میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے اللہ ہم رغبت رکھتے ہیں اس کریم حکومت کے لیے تیری جانب کہ جس کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے گی، جس کے ذریعے نفاق اور اہل نفاق کو ذلت ملے گی. وہ حکومت کتنی کریم ہوگی کہ آج کے اگر آپ حکمرانوں کو یا حکومتوں کو دیکھیں تو آپ کو معاملہ برعکس نظر آ رہا ہے. آج امت مسلمہ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، باتقوا افراد کو بے وقوف سمجھا جا رہا ہے. روایت کے بارے ہوا ہے جمال منتظر جو آیت اللہ صافی البیدانی علی اللہ مقامہ نے تعلیف کی تھی روایات، انہی روایات کی بنیاد پر اگر ہم گفتگو کریں کہ اہل ایمان کو کیا سمجھا جا رہا ہے، اہل ایمان کو نعوذ باللہ احمق سمجھا جا رہا ہے، بے عقل و خرد سمجھا جا رہا ہے، اور کفار کو نزدیک بلایا جا رہا ہے. یہ تمام ظہوریں علائم ظہور ہیں کہ یہ ہوگا اپنی دور میں، اس کے بعد سید و سردار کا ظہور ہوگا. اس دعا میں کیا فرما رہے مولا؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اس کریم حکومت کی رغبت رکھتے ہیں تیری جانب جس کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے گی، یعنی ایک کریم حکومت ایسی آئے گی کہ جس کے ذریعے تمام اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے گی. یہ وعدہ اب تک خداوند متعال کا پورا نہیں ہوا جو قرآن خداوند متعال نے بشارت دی ہے کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا. دنیا میں صرف ایک دین ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ان دین عند اللہ اسلام، اسلام کا بول بالا ہوگا. لہٰذا کس کے دست مبارک کے ذریعے ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغات تھی، مگر اسلام ادیان دیگر پر غالب نہیں آیا. بالآخر اسلام کے پیروکار کافی زیادہ ہیں لیکن دیگر ادیان بھی موجود ہیں. اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال گزرے، مگر اسلام سارے ادیان پر غالب نہیں آیا. آیت قرآن کی ہے، لہٰذا اسلام کو تو غالب آ کر ہی رہنا ہے. اور وہ غالب کس کے ذریعے ہوگا؟ میرے اور آپ کے آقا والا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. ہم روزانہ کوشش کر رہے ہیں کہ چند ایک شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے چلیں، جو شبہات دوسروں کی طرف سے ہمارے ذہن کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. اور بعض دفعہ ہمارا ایک سادہ جوان، ایک مخلص جوان، ایک دین سے رغبت رکھنے والا جوان بھی ان شبہات کی وجہ سے مشوش ہو جاتا ہے، تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہٰذا اسی تشویش کو دور کرنے کے لیے ان پانچ روزہ دروس کے اندر مختلف شبہات کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ ماہ رمضان جس کی فضیلت یہ ہے انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، اس ماہ رمضان میں سانسیں لینا بھی تسبیح ہے اور سو جانا بھی عبادت ہے. تو پہلے درس سے ہی ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ جس مہینے میں سو جانا عبادت ہے، اس میں بے طریقہ اولا بیداری بہت بڑی عبادت ہوگی. ماہ رمضان کے ذریعے اگر ہمیں بیداری نصیب ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت اور کامیابی ہوگی. تو امام زمان حجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا وجود مقدس بھی اگر دیکھا جائے تو عربی شاعر کے اس شعر کے بقول کہ عبارات میں شدہ و حسنوں کا واجب، ہماری عبارتیں مختلف ہیں لیکن مقصود ایک ہی ہے کہ جس کی طرف تمام اخبار پڑھنا چاہ رہے ہیں، تمام حق شناس یا حق جو افراد اس طرف رغبت رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ مکتب اہل تسنن ہو یا مکتب تشیع ہو یا دیگر مکاتب ہو. بالآخر کسی نہ کسی طرح سید و سردار کے منتظر ضرور ہیں، صرف ایک فرق کے ساتھ. وہ فرق کیا ہے؟ دیگر اقوام کے لیے یہ بات طے نہیں ہے کہ امام زمان کا وجود اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے، مہدی اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے. ہمارے لیے یہ بات مسلم اور بالکل طے شدہ ہے کہ سید و سردار آقا مولا اس وقت موجود ہیں. ہماری نظروں کے اوپر پردہ ہے، ہماری معرفت میں کمی ہے کہ ہم امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو پہچان نہیں پاتے بھائی اللہ مولا تو موجود ہیں، اچھا پھر مولا کے وجود ہونے پر، موجود ہونے کے اوپر کیا چیز دلیل ہے؟ خداوند متعال کا ایک نظام ہے، اس کے نظام کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے، دلیل نظم آپ کے سامنے بیان کی تھی توحید کے باب میں، اسی نظام کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے، یعنی سورج اپنے مقررہ وقت پر آتا ہے، چاند اپنے مقررہ وقت پر آتا ہے، موسم اپنے مقررہ وقت پر پلٹتے رہتے ہیں، اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، بہرحال اسی نظام کا ایک حصہ ہے سلسلہ ہدایت۔ خدا بند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے اس وقت ہادی کو زمین پر بھیجا کہ جب ہدایت لینے والا فقط ایک ذات حضرت حوا کی تھی، جب بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو بھیجا تو ان کے ساتھ ساتھ ہادی برہ منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے نسبت پانے والے ہادی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، ایک ہدایت لینے والا ہے، خدا بند متعال ایک ہدایت لینے والے کو بھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑ رہا، کیسے ممکن ہے کہ اتنے ہدایت لینے والے ہوں اور خدا زمین کو ہاتھی سے خالی کر دے؟ 124,000 انبیاء علیہ السلام آئے، ان انبیاء کے اوصیاء بھی تھے بعض، لیکن ہر ایک شخص اپنے دور کے لیے ہادی رہا، ہدایت کا سلسلہ جاری رہا۔ اب یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت 11 ہجری میں ہو جاتی ہے، رحلت کے بعد بھی دین تمام نہیں ہوتا، دین ختم نہیں ہوتا، دین باقی رہتا ہے، وہ معجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا قرآن مجید کی صورت میں باقی رہتا ہے، دین کو تصب قیامت جانا، اور دین کے اندر اتنی جاذبیت ہے، اتنا کمال ہے، اتنا جمال ہے کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ کر رہنا ہے، لہٰذا اس کے لیے سلسلہ کیا کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، ان کے بعد اب کوئی رسول نہیں آنا، ان کے بعد کوئی نیا دین نہیں آنا، ان کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آنی، بس جو کچھ ہے وہ اسی اسلام کی صورت میں، جو کچھ ہے اسلام کی صورت میں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تخلیق کے باب میں کیونکہ، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں عقائد کا ایک بہت گہرا رمز ہمیں نظر آتا ہے، راز نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تور پر گئے تھے تو ہارون کو مقرر کر کے گئے تھے، اس کے باوجود قوم کی حالت کیا ہوئی تھی، بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی، سامنے کے بنائے ہوئے اس بچڑے کی پرستش کرنے لگے تھے، کیوں پرستش کرنے لگے تھے؟ جب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت موسیٰ نے آ کر جلال کے انداز سے پوچھا کہ تم نے ان لوگوں کو ایسے کیوں چھوڑ دیا کہ یہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے، تو حضرت ہارون نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا میں نے دفع فتنے کی وجہ سے، کہ فتنہ اس سے پیدا نہ ہو، اس لیے زیادہ بلدی کے ساتھ حق کا ابلاغ نہیں کیا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے موقع پر اور اس کے علاوہ کئی مواقع پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی تھی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا نسبت وہی ہے، تم بھی میرے جانشین ہو، تم بھی میرے وصی ہو، لیکن تم نبی نہیں ہو، اس کے علاوہ تمام اوصاف ہیں، کیوں؟ کیونکہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، امام علی کیا ہے؟ امام ہے، امامت کا رتبہ آیات کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں، خود وہ آیت کہ جو امامت کے درجے کو بلند کرتی ہوئی نظر آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، وہ آپ نے سن رکھی ہے، مگر میرا موضوع اس وقت امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات اور ان کے متعلق جو شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں اسی کو میں لے کر چلنا چاہ رہا ہوں، صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ نبوت کے بعد سلسلہ ہدایت امامت کی صورت میں اس طرح سے آگے بڑھا جو ہمارے اور آپ کے پاس الحمدللہ ابھی تک موجود ہے، اور نہ صرف یہ موجود ہے بلکہ ہم اس سے ہدایت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ امام غیبت میں ہوں اور لوگ ان سے استفادہ کریں، فائدہ حاصل کریں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، بالکل اسی طرح جس طرح بادلوں کے پیچھے اگر سورج چھپ جائے تو اس کی افادیت ختم نہیں ہوتی، اسی طرح امام بھی اگر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو تو اس کی افادیت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت ختم نہیں ہوتی، لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کے لیے موجود ہیں۔ عقلی طور پر اگر دیکھا جائے اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کی مثال کے بعد سرکار نے پردہ فرما لیا، 11 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، رحلت ہو گئی، اور سرکار اپنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ظاہری وجود کو ظاہری وجود ان کا پردے میں چلا گیا، اور رسول کی وفات کے بعد مدینہ المنورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن موجود ہے، رسول اللہ کو دفن کر دیا گیا. کیا اس کے بعد خداوند متعال نے ہدایت کا سلسلہ رکھا؟ بالکل رکھا. تشیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہادی سے زمین خالی نہیں رہتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ خداوند متعال ہادی سے زمین کو خالی کر دے. کیوں خالی نہیں کر رہا؟ اس کے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جو بھی مسلمان اگر کوئی غلط عمل انجام دیتا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ عمل کیوں انجام دیا، تو ایک بہت سادہ سا جواب سب کی زبان پر ہوتا ہے، شیطان نے بہکا دیا تھا، اس کے بہکاوے میں آ گیا تھا. یہی ہے نا، کوئی بھی عمل انجام دیا، فاسد عمل انجام دیا، غلط عمل انجام دیا، جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کیا شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. یعنی شیطان اتنا مؤثر ہے لوگوں کی نظر میں کہ اگر وہ بہکائے تو ہم بہک جائیں. بالکل ایسا ہوتا بھی ہے. کیسے وہ رگ و پے میں سرائیت کر کے انسان کے ذہن میں وہم میں یہ خیال لے کر آتا ہے کہ تم یہ عمل انجام دو، خدا کے دین کی مخالفت کرو. روایات موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، انہ لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کھلے ہوئے دشمن سے کبھی اچھائی کی توقع بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جائے گا، بلکہ اچھائی کی بنسبت وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلے گا. چاہے ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، اس کی بھی کوشش یہ ہوگی اسی صحیح راستے پر میں اس کو ڈگمگا دوں، اسی راستے سے اس کو ہلا دوں، اس کے قدموں میں جنبش پیدا کر دوں، اس کے عمل کو ضائع کر دوں. یہی کوشش ہے نا شیطان کی. حتی الامکان شیطان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے ہر مومن، اور فوراً جیسے ہی شیطان کے وسواس آتے ہیں اس سے بچنے کے بھی طریقے بتا دیے گئے. کبھی لاہور پڑھتا ہے، کبھی استغفار پڑھتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو گیا اور شیطان بہکانے کے لیے موجود رہے، تو کیا یہ خدا کے عادل کے عین مطابق ہے کہ خدا گمراہ کرنے والے کو کہے کہ وقت معلوم تک تمہیں مہلت دے دی ہے، تمہیں گمراہ کرتے رہو، اور ہادی کو اپنے پاس واپس بلا لے؟ ممکن نہیں ہے. تو یہ بہت سارے وہ شبہات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج کیے جا رہے ہیں. یا مثلا ایک اور شبہ کہ جس کو کم و بیش مختلف انداز سے سلاطین جوہر نے رائج کرنے کی کوشش کی، وہ کیا ہے کہ ہر ایک چیز خدا کے حکم سے، جملہ بڑا مقدس ہے، ہر ایک چیز خدا کے حکم سے، جملہ مقدس ہے، لیکن اس مقدس جملے کے پیچھے بہت گھنونی سازش کار فرما ہے. یعنی جب ہر کام خدا کی جانب سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کی دیوی قوت سے ہے، خدا کی دیوی طاقت سے ہے، لیکن جس کے لیے سلاطین جوہر نے، بنو امیہ نے، بنو عباس نے اس جملے کو آگے پروموٹ کیا، اس کے مقاصد کیا تھے؟ کہ ہر کام خدا کی جانب سے، اگر یزید اپنی یزیدیت دکھا رہا ہے تو خدا کی جانب سے دکھا رہا ہے، نعوذ باللہ. اگر فرعون نے فرعونیت دکھائی تو خدا کی جانب سے دکھائی، نعوذ باللہ. یہ سلاطین جوہر نے جو اپنے لیے ہیلا تلاش کیا ہے سادہ لوگ افراد کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کا جملہ کیا تھا کہ ہر ایک چیز خدا کی جانب سے. یہ جملہ 50% بالکل درست ہے کہ خدا کی دی ہوئی قوت اور طاقت کی طرف سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا نتیجہ لیا جا رہا ہے وہ 70% غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ طاقت اور قوت تو خدا کی دی ہوئی ہے، لیکن عقل بھی انسان کو اللہ نے دی ہے، اور انسان کو فاعل مختار قرار دیا ہے، فاعل مختار قرار دیا ہے، اختیار دیا ہے اس کو، ہر کام کرنے سے پہلے اس کے پاس اختیار ہے خدا بندے متعال کی جانب سے کہ تم اچھا کام کرو یا برا کام کرو. اب اگر اس نظریے کو بنو امیہ کے طرز کے مطابق ہم سوچ کر اپنے پاس رکھ لیں اور جبریہ والا نظریہ اپنا بنا لیں کہ ہر کام خدا کی جانب سے ہوتا ہے، تو پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر تو معاملے قدم کہ جنت کیا اور جہنم کیا، بالکل اس ٹیبلو کی طرح کہ جس میں بعض بچے ہوتا ہے نا اکثر ٹیبلو پیش کرتے ہیں، اور آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی جلوس ادا کے حوالے سے ہوتا ہے، کبھی کسی اور حوالے سے ہوتا ہے، اور دہشت گردی جب سے بڑھی ہے تو آپ نے مختلف قسم کے دیکھے ہوں گے ٹیبلو، کہ وہ دہشت گرد بھی اپنی ہی طرف سے بن کر آتا ہے اس ٹیبلو میں، اس ڈرامے میں، اور یہاں سے وہ افراد کے جو دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی اپنے ہوتے ہیں.
لیکن آخر میں انعام اس کو اس لیے ملتا ہے کہ تم نے اچھی طریقے سے اس کی منظر کشی کی. یہ معاملہ دنیا کا ایسا تو نہیں ہے. جو جرائم کر رہا ہے, جو مجرم ہے, جو ظلم کر رہا ہے, جو جبر و استبداد کے نشے میں چور ہو کر لوگوں پر ظلم کر رہا ہے, دہشت گردی کر رہا ہے, اس کو کیا آخرت میں جزا ملے گی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا؟ اس کو جزا نہیں ملے گی, کیونکہ حقیقی دنیا اور ہے, ڈرامہ اور ہے. حقیقی دنیا میں اس کا کردار مضموم ہے, اس ڈرامے میں بھی اس کا کردار مضموم ہی دکھایا جا رہا ہے, لہذا وہاں پر اس کو سزا ملے گی. اگر یہ جبریہ والا عقیدہ رکھ لیا جائے کہ ہر کام خدا بند مطالعہ کی جانب سے ہوتا ہے, تو انسان تو پھر ایک کٹپتلی ہے. اللہ نے انسان کو کٹپتلی بنا کر نہیں بھیجا, اللہ نے انسان کو فائل مختار بنا کر بھیجا ہے, اختیار دے کر بھیجا ہے. ہر نعمت دی, اس کے بعد کہا کہ اب چاہے تم اس کا شکر گزار بنو, شکر ادا کرو یا اس کا کفر کرو. آنکھ دی, اس آنکھ سے میں خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر سکتا ہوں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتا ہوں اور بعض حرام چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں. اب جب حرام دیکھ رہا ہوتا ہوں تو خداوند مطالع اس آنکھ سے بینائی کو سلب نہیں کرتا, قوت بھی اس کی ہے, راہ بھی اس نے بتا دی کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. فیصلہ روز قیامت ہوگا کہ کس چیز کی جزا ملے گی, کس چیز کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. لہٰذا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب یہاں پر خداوند مطالع کے عدل کا نظام اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اگر خداوند مطال ہادی کو بلا رہا ہے تو اس کے نعم البدل کسی اور سلسلے کو جاری رکھے تاکہ تا صبح قیامت زمین پر ایک ہادی موجود رہے جو لوگوں کی ہدایت کے سامان کو فراہم کرے. وہیلا خداوند مطال کی طرف یہ نسبت دینا کتنا قبی عمل ہو جائے گا کہ خدا نے شیطان کو تو وقت معلوم تک مہلت دے دی اور ہادی سے کہا کہ اب تمہاری ہدایت یہاں آ کر نعوذ باللہ معطل ہو رہی ہے, تو عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی. خدا کا لطف کا جو عقیدہ ہمارے دلوں میں ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خداوند مطال ہادی سے زمین کو خالی رکھے. ہادی تو ہونا ضروری ہے, اب وہ ہادی کون ہوگا, ہدایت کرنے والا کون ہوگا, جو اپنی مرضی سے ہدایت کرے گا یا خدا کے احکامات کے تابع ہو کے ہدایت کرے گا؟ خدا کے احکامات کے تابع ہو کر کرے گا. اسی ہادی کو تسلیم کب کیا جائے گا ہادی کی صورت میں, کہ جب اس کے عمل میں کوئی لرزش نہ پائی جائے. تشیع کا جو یہ عقیدہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے کہ رسول اللہ کے بعد امام علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک سب کے سب معصوم ہیں, درود پڑھے گا ان کے محمد والے محمد. یہ سب کے سب معصوم ہیں, یہ جو عقیدہ ہے تشیع کا وہ کیوں ہے؟ قرآن کی مشہور و معروف آیت اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور جیسی اطاعت رسول اللہ کی ہے ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی ہے. اطاعت کا مرحلہ سنگین ہے. ہم ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس لیے معصوم جانتے ہیں, اس لیے معصوم مانتے ہیں کیونکہ ان کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت جیسی ہے. مکتب تشیع میں اولی الامر سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے, لہذا ائمہ معصومین علیہ السلام اولی الامر ہیں. ویسے ہی اولی الامر جیسی اطاعت رسول اللہ کی کرنی ہے, ویسی اطاعت ان کی بھی کرنی ہے, اختیارات بھی ان کے پاس وہی ہیں. ولایت کی بحث میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی, جس طرح رسول اگر زر و شوہر کے اندر صرف یہ کہہ دیں کہ آج سے تم زر و شوہر نہیں ہو, رسول کا یہ جملہ ان کے لیے ثابت ہو جائے گا. اسی طریقے سے امام معصوم بھی اگر کہہ دے تو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے بھی یہ عمل وقوع پذیر ہو جائے گا, یعنی طلاق کے سیغوں کی پھر ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنا اختیار دیا ہے خداوند مطالعہ نے, اور یہ اختیار تشریعی فقط نہیں ہے ان کے پاس, اختیار تکوینی بھی ہے. تکوینی سے مراد کیا ہے؟ کون و مکہ میں اختیار ہے ان کا, کون و مکہ پر ان کی ولایت ہے. یہ چاند کا پلٹنا, سورج کا پلٹنا, چاند کو دو ٹکڑے کرنا, سنگریزوں کا کلام کرنا, یہ ولایت تکوینی کے مظاہر ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے. لیکن اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات مقدس کو دیکھیں تو اطاعت ایسی ہی ہے جیسے رسول اللہ کی اطاعت ہے. قرآن کی روشنی میں اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اور ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی. تو اولی الامر کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. کوئی عام حکمران عام حاکم اولی الامر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا اولی الامر عام حاکم؟ یا تو وہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہوں گے یا ان کی تعلیمات کے مطابق ولایت جن کے پاس پہنچے گی وہ ہوں گے. اولی الامر کی بحث کو جب آپ وسعت دیں تو اس درجے تک پہنچتی ہے. لیکن اصل مصداق کون ہے اس کا؟ معصومین علیہم السلام. اصل بادشاہ کس کی طرف ہے؟ معصومین علیہم السلام کی طرف. کیوں معصوم ہونا چاہیے؟ ہم کیوں اس عقیدے کے قائل ہیں کہ ہمارے امام معصوم ہیں؟ تحقیق وطن تو ہے معصوم، لیکن یہ عقیدہ ہمارا کیوں ہے؟ کیوں ہم اس پہ اتنا زیادہ تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ کوئی مکتب ایسا نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام اسلام کا، کوئی بھی ایسا مکتب آپ کو نہیں ملے گا جو انبیاء کے بعد کسی کو معصوم مانتا ہو نظر آئے سوائے مکتب تشیع کے. ہم کیوں معصوم مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو ہادی برحق مانتے ہیں. غیر معصوم ہونے میں کیا ہوگا؟ خطا کا چانس ہوگا، خطا کا چانس ہوگا. غیر معصوم کی اطاعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ غیر معصوم کے حوالے سے معاملات کیا ہو گیا؟ اس طریقے سے ہوں گے جب بھی آپ اس کو عمل انجام دیتے ہوئے دیکھیں گے دو احتمالات ہوں گے. ایک احتمال یہ ہوگا کہ اس کا عمل بالکل درست ہے، دوسرا احتمال یہ ہوگا ممکن ہے اس کے عمل میں کوئی لغزش ہو. اب جب جیسے ہی دوسرا یہ لغزش والا احتمال جائے گا، انسان عمل کے باب میں اطاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ لغزش والے عمل کی تو اطاعت نہیں ہو سکتی جس عمل میں لغزش پائی جائے. لہذا معصوم کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ اس کے عمل میں کوئی لغزش نہیں ہے. معصوم عن الخطا ہے، خطا نہیں کرتے. لہذا جب بھی جو عمل بھی انجام یہ دیں گے اس کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے. اب ہادی کے لیے کیا معاملات ہیں؟ ہدایت کرنے والے کی کیا چیز حجت ہے؟ اس کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، اس کا قول ہمارے لیے حجت ہے، اس کی تقریر ہمارے لیے حجت ہے. عمل، قول اور حجت، ان سب چیزوں کو ملا کر چاہے ہم اس کو نام دیں سیرت یا اس کو نام دیں حدیث، ہر دو صورت میں یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے حجت ہوں گی. عمل حجت، فرض کریں آپ نے امام کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، ہمارے لیے حجت ہے کہ یہ کام ہوا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ کام مستحسن ہے، مستحب ہے، ہمارے لیے حجت تمام ہو گئی. اسی طریقے سے امام کو کسی کام کا کہتے ہوئے دیکھا، ہمارے لیے حجت ہے کہ یہ کام خدا بند مقال کے شریعت میں، اللہ کی شریعت میں، دین اسلام میں جائز ہے. اسی طریقے سے تقریر کیا ہوتی ہے اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. شاید تقریر سے آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ تقریر ہوتی ہے ممبر پر آ کر یا رسٹرم پر آ کر کوئی مقرر کرتا ہے، نہیں، تقریر سے مراد یہ نہیں ہے. تقریر سے مراد یہاں پر یہ کہ کسی معاملے میں اگر امام معصوم قرار حاصل کر لے، خاموش رہیں، تو وہ عمل بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. لیکن میرا اور آپ کا خاموش رہ جانا، حتیٰ کسی مشتہد جامع شرائط کا خاموش رہ جانا ہمارے لیے حجت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مشتہد جامع شرائط کو ہم معصوم نہیں مانتے. امام معصوم علیہ السلام کے حوالے سے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ان کی تقریر کو بھی ہم حجت مانتے ہیں. تقریر کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر آپ کوئی کام انجام دے رہے ہیں اور امام معصوم موجود ہوں، امام معصوم اگر آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہیں تو اس کا مقصد ہے کہ یہ عمل درست ہے، اس کا مقصد ہے یہ عمل درست ہے. امام معصوم اگر کسی بات پر اعتراض یا نقص نہیں وارد کر رہے تو اس کا مقصد ہے وہ عمل درست ہے. لیکن ایک مشتہد اگر کسی بات کو دیکھ کر خاموش ہو جائے تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ایک عالم اگر کسی بات کو دیکھ کر خاموش ہو جائے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. امام معصوم کا خاموش ہونا ہمارے لیے حجت ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ امام معصوم معصوم عن الخطا ہے، خطا سے پاک ہے. لہذا اطاعت کے باب میں ہم ان افراد کی اطاعت کرتے ہیں کہ جو معصوم ہوں. اب جب ہم نے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعت کو اپنے لیے لازم و واجب قرار دیا، تو فرامین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر دور میں ایک حادی ہے، کوئی زمانہ حادی سے خالی نہیں ہے. عقل کے مطابق ہر دور میں ایک حادی کو ہونا چاہیے، کوئی زمانہ حادی سے خالی نہیں ہے. روایات کے مطابق ہر دور میں ایک حادی ہونا چاہیے، کوئی زمانہ حادی سے خالی نہیں ہے. متعدد ادوار گزرتے رہے، ایک کے بعد ایک حادی برحق ہر امام منسوخ کرتا رہا. امام علی علیہ السلام نے امام حسن، امام حسن سے امام حسین، اور سلسلہ آگے بڑھتا رہا. अतः इमाम सादिक और फिर उसके बाद इमाम काजिम और इमाम काजिम इमाम रजा कि मामला आगे बढ़ते बढ़ते इमाम जमान तक पहुंचा। मामला क्या हुए? मामला ये हुए कि यके बाद दीगरे सलातीन जौहर ने अहमे मासूमीन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। 11 अहमे शहीद हैं, 2 तलवार के वार से शहीद हुए, 9 जहर से शहीद हुए, लेकिन शहीद किए गए। लोगों ने कदो मंजिलत नहीं की, जिस तरीके से लोगों को उस मरकज के गिर्द जमा होना था उस तरह से उस मरकज का दिफा नहीं किया, जिस तरह से लोगों को उनकी इताअत करनी चाहिए थी उनकी इताअत नहीं की। अब खुदावंद मुताल ने अपनी आखिरी हुज्जत को लोगों की नज़र से, या मैं ये कहूँ कि उन अफराद की नज़र से कि जो उनकी मार्फत नहीं रखते थे, उनसे पोशीदा रखा। क्यों पोशीदा रखा? इसलिए कि हुज्जत आखिर है, इसका दिफा, इसकी हिफाजत जरूरी है। और फिर उसके बाद अगर गैबत को आगा बहजत के उस जुमले के मुताबिक ताबीर किया जाए जो आगा बहजत ने कहा था कि सबब गैबत खुद हम हैं, गैबत खुदावंद मुताल के कानून में शामिल नहीं है, गोया ये खुद हमारे आमाल की वजह से या हमारी कोताही की वजह से या हमारे तसाहुल की वजह से गैबत इमाम ज़मान अल्लाह तआला पर रजो शरीफ की तलखी को हमें और आपको बर्दाश्त करना पड़ा। वहिला अगर कानून इलाही होगा तो इस पर गमजदा होने की ज़रूरत नहीं थी, फिर दुआए नुबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, फिर उसमें खुदा की बारगाह में ये इल्तिजा करने की ज़रूरत नहीं थी, ये शिकवा करने की ज़रूरत नहीं थी, ये दर्द बयान करने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं सबकी आवाज़ सुनूँ मगर सैयद व सरदार की आवाज़ ना सुनूँ, मैं सबको देखूँ मगर उनके रुके अंदर को ना देखूँ। या तो साबित हो गया गैबत खुद एक तरीके की सज़ा है। अब जब लोग आमादा होंगे इमाम ज़मान के लिए, जब सैयद व सरदार ज़हूर फरमाएंगे, फिर ज़हूर के हवाले से दो शुबहात, वो शुबहात क्या है? वो शुबहात ये है कि इमाम ज़माना को तो ज़हूर करना ही है, और बार दफ़ा मिजाहन बार दफ़ा वाकई इस पर हमने लोगों को सीरियस भी देखा है, इस मतलब को बयान करते हुए कि रिवायत पे वारिद हुआ यमलाउल्लाहुल्लाहदा किस्तों वादला कमामुलिया जुल्मों व जौरा, वो ज़मीन को उस तरह से हद इंसाफ से पुर कर देंगे जिस तरह जबकि वो जुल्मों जौर से पुर होगी, लबेज होगी। तो बाज़ अफराद इस जुल्मों जौर को जस्टिफाई करने के लिए इस रिवायत का सहारा लेते हुए नज़र आते हैं कि जुल्मों जौर होगा तो इमाम आएंगे, तो ये एक शुबा है, ये गलत ताबीर करना एक शुबा है। इसी तरीके से दूसरा नज़रिया क्या है जो शुबे के तौर पर हमारे सामने, कि हाँ जुल्मों जौर तो हो रहा है, फलस्तीन में मुसलमान मारा जा रहा है, बैतुल मक़द्दस की तकद्दस को पामाल करने की साजिश की जा रही है, हरमाए मुतहरा को मुनहदिम करने की साजिश की जा रही है, बल्कि बरमला किया जा रहा है कि हम इमाम हुसैन के रोज़े को उठा देंगे, हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े को मुनहदिम कर देंगे, बकी के अंदर आइम्मा के मज़ारात को मुनहदिम किया जा चुका है, रसूलल्लाह के कुब्बे को गिराने की बात की जा रही है, काबे को मुनहदिम करने की बात की जा रही है, मगर तुम खामोश बैठो क्योंकि ये सब काम आकर इमाम ज़माना को सही करने हैं। ये दूसरा शुबा है, ये भी शुबा है। अगर इसी तरह से खामोश बैठे रहे वो जो पहले अफराद खामोश थे कि जिसके सबब गैबत का अरसा हम में छाया और इतना बड़ा अरसा हो गया ये गैबत कुबरा का, कि जिसके लिए आगा बहजत रज़वान अल्लाह ताला अलैह ने कहा था कि मैं देख रहा हूँ, जैसा कि जुमला सुना है आगा बहजत का ही हमने बुजुर्ग खान से, कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस कौम के जवान इमाम ज़माना का ज़हूर देखेंगे, आगा बहजत ने फरमाया था जैसे कि हमने बुजुर्गों से सुना है। फिर आगा बहजत ने कहा नहीं, मैं इस कौम के बुजुर्गान को भी इमाम ज़माना की ज़ियारत करते हुए देख रहा हूँ। उसके बाद एक और जुमला आगा बहजत ने कहा, बशर्ते कि बदा का मसला पेश ना आए। बदा एक नज़रिया है तशय्यो का, एक अकीदा है। बदा क्या है? बदा यह है कि मेरे और आपके अमाल की वजह से खुदा अपने इरादे को तब्दील करता है, मेरे और आपके अमाल की वजह से खुदा अपने इरादे को तब्दील करता है। बहुत ही सेंसिटिव मसला है। यहूदी कहते हैं, कुरान ने इसको कोट किया है, यदुल्लाह ही मखलूला, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। कुरान ने कहा बल यदुल्लाह ही मबसूततान, अल्लाह के हाथ बंधे हुए नहीं है, अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। अब हाथ से मुराद ये वाले हाथ नहीं है जो बंधे हों या खुले हों, अल्लाह की कुदरत में सब कुछ है। मेरे और आपके इरादे की वजह से अल्लाह, मेरे और आपके अमाल की वजह से अल्लाह अपने इरादे को क्यों तब्दील करता है? آپ نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ سنا ہوگا کہ جب آ کر محمد حنفیہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ کربلا کی جانب نہ جائیں، عراق کی جانب نہ جائیں، یا بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے امام حسین سے کہا کہ میں نے آپ کے نانا سے یہ روایت سنی ہے، آپ عراق کی جانب نہ جائیں، تو امام حسین نے کیا کہا تھا، کیا کہا تھا مولا حسین نے؟ مولا حسین نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ میں راہ خدا میں قتیل ہوں اور یہ اہل حرم اسیر ہوں۔ جملہ سن رکھا ہے نا امام حسین کا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اب میں اس راہ میں قتل کیا جاؤں اور اہل حرم اسیر کیے جائیں۔ کیا بالاصل واقعی خدا کی مرضی یہی تھی کہ سید الشہداء کے گلے پہ خنجر چلے اور بی بی زینب ام کلثوم کو کشا بکشا پھرایا جائے؟ نہیں، بلکہ حالات نے دین کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ اب دین بچ نہیں سکتا تھا بغیر شہادت امام حسین، بغیر جناب زینب کی اسارت کے۔ لہذا دین کو بچانے کے ایمان سے اب خدا کے ارادے میں تبدیلی آئے گی، یہ ہونا ہے۔ لیکن اگر یہی افراد سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے دے، کیا پھر یہی ہوتا؟ جناب زینب کو اس طرح سے پھرایا جاتا؟ یہ جملہ بتا کے عقیدے پر دلالت کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اعمال خدا مند مطال کے ارادے کو تبدیل کرتے ہیں۔ ایک تقدیر حتمی ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔ اس تقدیر معلق کو خدا مند مطال میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلا موت صدقے کی وجہ سے ٹل جاتی ہے، مصیبت نیکیوں کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ اس کا ٹلنا خدا مند مطال کے ارادے کو تبدیل کرنا ہی ہے۔ حسنات کو انجام دینا، صلہ رحمی اختیار کرنا، یہ تمام امور تعلیم کی ہے، تفویض کی ہیں، اسی لیے ہے نا جو اس کے آثار بتائیں۔ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، کیا مقصد عمر بڑھتی ہے؟ زیارت امام حسین سے عمر بڑھتی ہے، کیا مقصد عمر بڑھتی ہے؟ یعنی خدا اپنے ارادے کو تبدیل کر لیتا ہے ان اعمال کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمارے اعمال ہماری تقدیر کے لیے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ بھی ہمارے مقدرات میں کہ کب سید و سردار کا ظہور ہوگا، بندگان خدا کے اعمال کی وجہ سے خدا بندے متعال اپنے ارادے کو تبدیل کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سارے گزشتہ جب شام کے یہ حالات ہوئے تھے، آپ نے اکثر منابر سے سنا ہوگا، کیفیات سنی ہوں گی، کہ بالکل اسی طرف معاملہ جا رہا ہے جس طرف ظہور کی علامات کو پورا کرتے ہوئے ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی تھا نا، عاشورہ بھی اس دفعہ جمعے کو پڑا اور اس جمعے کے عاشورے کے بارے میں روایات بھی ہیں۔ لیکن خداوند متعال نے مثلا اگر ظہور کا وقت معین کر بھی دیا تھا تو شاید ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری تہجد پسندی کی وجہ سے، ہمارے سکوت کی وجہ سے، ہماری خاموشی کی وجہ سے خدا نے ارادے کو تبدیل کر دیا، اس کے اختیار میں۔ لہٰذا جب لوگ آمادہ ہو جائیں گے، جب سید و سردار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، ایک صلوات پڑھتے ہیں، اب یہ کیفیت ہمارے اور آپ کے اعمال کے اوپر منحصر ہے کہ ہم کتنا امام زمان کا عشق رکھتے ہیں۔ شبہ کیا ایجاد کیا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم ہاتھ پر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔ سید و سردار کو جب آنا ہوگا تو پھر وہ آ کر تمام معاملات کو درست کرے گا۔ یہ خود ایک شبہ ہے جس کو علماء نے رد کیا ہے۔ یعنی کتنے شبہات ایک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے حوالے سے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ دوسروں کی طرف سے اگر ہم شبہات کو دیکھیں کہ آپ کے عقیدے کے اوپر ڈائریکٹلی حملہ کیا جا رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ امام زمان موجود ہوں مگر لوگوں سے ان کا، عام لوگوں سے ان کا رابطہ نہ ہو، اور اس کے علاوہ اتنی لمبی عمر پا جائے؟ شبہ تو ہے نا لوگوں کی طرف سے، یہ اعتراض وارد کیا جاتا ہے، تو ان کو ہم جواب دیتے ہیں کہ کیا وہ خدا جو حضرت نوح کو اتنی طویل عمر دینے پر قدرت رکھتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی طویل عمر دینے پر قدرت رکھتا ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام کو اتنی طویل عمر دینے پر قدرت رکھتا ہے، ادریس علیہ السلام کو اتنی لمبی عمر دینے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ حضرت امام زمان کو اتنی لمبی عمر نہیں دے سکتا؟ کیا اس خدا کی قدرت میں نہیں ہے؟ ایسا معاملہ تو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا، اصحاب کہف ہمارے سامنے موجود ہیں، چلے آپ کہتے ہیں وہ تو انبیاء علیہم السلام ہے, اصحاب کہف پہ تو کوئی نبی نہیں ہے, ان کو اتنی لمبی اللہ عمر دے سکتا ہے. اپنی حجت کو جس کے وجود کی وجہ سے آج دنیا کا نظم اپنی جگہ برقرار ہے, جس کے وجود کی برکت سے خداوند متعال اہل زمین پر نعمتوں کی برسات کر رہا ہے, یا اس حجت خدا کو خدا اتنی لمبی عمر نہیں دے سکتا. ایک طرف سے یہ شبہ کہ امام زمانہ کی عمر اتنی لمبی کیسے. ان تمام شبہات کا جواب بالآخر جب ہی ہمارے سامنے واضح ہوگا کہ جب ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ مطالعہ کریں. بہترین کتاب ہے منتخب الحسن, اس کا ترجمہ ہو چکا ہے جمال منتظر کے نام سے, بک اسٹال پر دستیاب ہے, اس کتاب کو لے کر مطالعہ کیجئے تاکہ پتہ تو چلے امام زمانہ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے, کیا حالات ہوں گے امام زمانہ کے ظہور سے پہلے, ان حالات میں کیا تلخیاں ہوں گی, ان تلخیوں کا کیسے ہمیں اور آپ کو مقابلہ کرنا ہے. اس طریقے سے تو معاملہ نہیں ہوگا کہ ہم اور آپ بالکل سکوت اختیار کر کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد توقع کریں کہ سید و سردار آئیں, اور جب وہ آ جائیں تو معاملات درست ہو. نہیں, ہمیں پہلے اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا, ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے کچھ روایات کو اسی مخصوص مجلس میں جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہوئی تھی آپ کی خدمت میں, اسی جمال منتظر سے بیان بھی کیا. اس کتاب کو ضرور مطالعہ کریں, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اپنی معرفت میں ضرور اضافہ کریں, کیونکہ روایت میں وارد ہوا ہے من مات لم یعرف امام زمانہ ہی ماتا من قدم جاہلیہ, جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت ہوگا. اور معرفت صرف یہ نہیں ہے کہ میں امام کا نام جان لوں, امام کے والد کا نام جان لوں, امام کی والدہ کا نام جان لوں, امام کی عمر کو جان لوں. معرفت یہ ہے کہ کس طریقے سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ساتھ دینے والے افراد کیا اوصاف رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہوئے, کیا وجوہات تھی کہ جن کو امام نے یہ ترجیحات مہیا کی. بعض ایسے افراد ہیں جن کے فضائل امام نے بیان کیے, اور وہ افراد کے جو امام کے دشمن تھے وہ کیوں دشمن بنے, جن سے امام نے دشمنی کا اظہار کیا وہ کیوں امام کے دشمن ہوئے. یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال ان جیسے نہ ہوں کہ جو ائمہ کے دشمن تھے, یا ائمہ سے دشمنی کا اظہار کیا کرتے تھے, یا ائمہ اہل بیت اطہار ان سے دشمنی کا اظہار کیا کرتے تھے. بلکہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں سید و سردار آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار قرار دے, امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں, امام کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرمائیں, ہمیں معصومین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, غیبت کے اس پرفتن دور میں ہمیں فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں, ان فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دین حق کا ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, علماء اعلام مراجع اعظم بلاقص مقام معظم رہبری کا سایہ دراز فرمائیں, ان کے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائیں, ہر حاجت شریعہ کو قبول فرمائیں, ہر خیر عطا فرمائیں, ہر شر کو دور فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بجاه النبي الامين وعليه الطيبين الطاهرين وجميل ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة.